تحریک اسلامی اپنی تاریخ کے نئے سنگ میل طے کر رہی ہے. آج دنیا میں لاکھوں انسان اس تحریک سے وابستہ ہیں. ترکی، مصر، پاکستان، سوڈان، الجزائر، فلسطین، افغانستان، کشمیر، اب دنیا میں مختلف جغرافیائی خطوں کا نام نہیں بلکہ اس خواب کی تعبیر کے عنوانات ہیں جو سید مودودی اور حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہم اجمعین اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا تھا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. حافظ محمد ادریس عالم اسلام کے دانشور ہی نہیں تحریک اسلامی کے مجاہد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں قرآن حکیم اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا تھا. وہ ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی شورا کے رکن رہے. وہ بی اے اور ایم اے میں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں. 1970 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر منتخب ہوئے. عملی زندگی میں قدم رکھا تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی جوہر شناس نگاہوں میں جگہ پائی اور تحریک کی رہنمائی اور نگرانی کے لیے کینیا بھیجے گئے. 1974 سے 1985 تک اسلامک فاؤنڈیشن نیروبی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. انہوں نے متعدد کتابوں کے ترجمے کیے ہیں جبکہ ان کی 3 تصانیف روشنی کے مینار، رحمان کے سائے میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلواروں کے سائے میں دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں. علوم قرآن، سیرت سرکار دو عالم اور سیرت صحابہ حافظ صاحب کے وہ موضوعات ہیں جن پر آپ نے مختلف تربیت گاہوں میں ایک خاص ترتیب سے خطاب کیے. آپ کے آج کے درس حدیث کا موضوع ہے بہترین سودا. آئیے انہیں سنیں اور اپنی دنیا و آخرت سنواریں.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. واجب الاحترام قائدین جماعت اسلامی ضلع وسطی، محترم بزرگان دین، عزیز رفقا، قابل احترام بہنوں اور عزیز بیٹیوں، موضوع آپ کے پروگرام میں لکھا ہوا بھی ہے اور ابھی برادر عزیز مسلم صاحب نے اس کا اعلان بھی فرمایا ہے. موضوع خاصا مشکل ہے اور آپ کی تربیت گاہ کے ٹائم ٹیبل کا یہ حصہ بھی خاصا مشکل اور کٹھن ہے کہ جب آپ دن بھر کی مشقت کے بعد اور کھانا کھا چکنے کے بعد اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنا، اپنے آپ کو بیدار رکھنا اور کہی گئی بات کو اپنے کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام بھی خاصا مشکل ہے اور آپ کا کام شاید مجھ سے بھی زیادہ مشکل ہے. اس میں اگر دونوں طرف سے کوشش کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ مشکل اللہ کے فضل سے آسان ہو جائے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت گاہ کا یہ عمل یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. بہت اچھی سے اچھی تقریر اور بڑا مؤثر سے مؤثر خطاب بھی کوئی رنگ نہیں دکھا سکتا اگر مخاطب خود اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو. تو آپ حضرات کو میری یہ گزارشات، جو ٹوٹی پھوٹی سی گزارشات ہوں گی، ان کو غور سے سننا ہوگا اور اپنے دل میں اتارنا ہوگا اور یہ خیال کرنا ہوگا کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو خارج کی دنیا سے لیا گیا ہو اور خارج کی دنیا کو خطاب کر رہا ہو، بلکہ موضوع ایسا ہے جو ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہے اور ہم خود اس کے مخاطب ہیں اور ہمیں اس موضوع کو سنتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم آئندہ دعوت کا کام کرنے کے لیے اپنے اندر کتنا داعیہ اور کتنا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ موضوع ایک حدیث کا آخری حصہ ہے اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور تھوڑا سا پس منظر بھی بیان کر دوں گا۔ حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود یہ حدیث آ حضور کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ عن سہل بن سعد انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم خیبر لأوتین رأية رجلا یفتح علی یدہ فقاموا یرجون لذلك ایہم یعطا فغدوا کلہم یرجو ان یعطا فقال این علی فقیل یشتکی عینہ فامر فدعی له فبسک فی عینیہ فبرأ مکانہ حتی کأنہ لم یکن بہ شیء فقال فقاتلہم حتی یکونوا مثلنا فقال اخرج حتی تنزل بساحتہم ثم ادعہم الی الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من عمر النعم او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ یہ وہ حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں جو خود اس میدان میں مجاہدین کے ساتھ موجود تھے جس میدان جنگ کے اندر یہ بات کہی گئی۔ یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لیا ہوا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے اور قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے۔ بات دعوت کی ہے اور میدان جنگ کا ہے اور اس میں تطبیق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم تطبیق بھی دیں گے کہ یہ کیوں منتخب کی گئی ہے، اس میں سے کیوں یہ موضوع لیا گیا ہے اور آج اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد فرمایا شام کے وقت کہ میں کل اپنا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے دیا جائے اور یہ قلعہ میرے ہاتھوں فتح ہو جائے، اور لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جھنڈا کسے ملے گا۔ ہر ایک کے دل میں ایک تمنا تھی اور نیکی اور درجہ حاصل کرنے کے لیے تمنا ہونی چاہیے، یعنی یہ کوئی دنیا کی بانٹ نہیں تھی کہ اس کے لیے وہ لالچ کر رہے تھے، بلکہ یہ آخرت کے درجات کی بات تھی اور اس کی تمنا اور آرزو ایمان کا عین تقاضا ہے۔ کہتے ہیں دوسرے دن سب لوگ موجود تھے، آن حضور کی طرف دیکھ رہے تھے، گوش بر آواز تھے کہ اب آپ کس کو جھنڈا دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ انہیں آشوب چشم کی بیماری ہے، ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا اور آنکھیں یوں ٹھیک ٹھاک ہو گئیں گویا آشوب چشم تھا ہی نہیں۔ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ایسے معجزات آن حضور کے بے شمار ہیں۔ اس کے بعد آن حضور نے اپنا جھنڈا دیا اور فاتح خیبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں، بڑے جہاد انہوں نے لڑے، بڑے مار کے انہوں نے مارے، لیکن ان کی زندگی کا یہ بڑا اہم واقعہ تھا خیبر میں جب انہوں نے اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ آن حضور نے انہیں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جب بھیجا تو ایک وصیت فرمائی، اور یہی وہ وصیت ہے جو آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی، جاؤ اور جب تم ان کے قلعے کے سامنے میدان میں اترو تو لڑائی شروع کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتا دو کہ اسلام کیا ہے، وہ اندھیرے اور تاریکی میں نہ رہیں۔ چنانچہ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی مسلمان کسی دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو سب سے پہلے دشمن کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے کہ ہماری تمہاری جنگ بند ہو جائے گی اگر تم اسلام قبول کر لو، اور جن جن لوگوں نے، جن جن قوموں نے، جن جن شہروں نے اسلام قبول کر لیا ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ فرمایا کہ تم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو وہ ہماری طرح ہو جائیں گے، پھر ان کا خون ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرا مقصد دنیا کے اندر فتوحات حاصل کرنا اور مال غنیمت جمع کرنا نہیں ہے، میں تو دنیا کے اندر دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، اگر تیرے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ہدایت پا جائے، تو یہ تیرے لیے سرخ خزانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ خزانوں سے یہاں دو مراد لیے گئے ہیں، ایک تو سرخ اونٹ جو عربوں کے نزدیک اونٹوں میں سے بہترین اونٹ ہوتے تھے، سرخ رنگ کے اونٹ، اور دوسرا سرخ خزانے سے مراد سونا ہے۔ ساری دھاتو میں سے سب سے قیمتی دھات سونا سمجھی جاتی تھی اور ہے، اس لیے فرمایا کہ تیرے لیے بڑے سے بڑے خزانے کے مقابلے میں یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ تیری وجہ سے کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے۔ یہ موقع تھا جس موقع پر ہاں حضور نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہماری تلواریں ہماری نیاموں کے اندر چلی جائیں گی اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو گے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا اچھا تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم جزیہ بھی نہیں دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم لڑائی کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسی دن وہ قلعہ فتح ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی میں جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ اتنا ایمان افروز ہے کہ آدمی اس کو پڑھے، سنے، غور کرے تو وہ اسلام کی حقانیت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسلام کی قوت اس کی تلوار کے اندر بھی ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ بات اس حد تک تو غلط ہے کہ کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ اسلام کی تلوار کی قوت دنیا کے اندر ایک غالب تہذیب کی صورت میں نمودار ہوئی، دنیا کے اندر ایک بڑھتی ہوئی اور دنیا کے اندر پھیلتی ہوئی ایک تہذیب کے طور پر اسلام کی قوت نے اپنے نظام کو انٹروڈیوس کروایا اور اس سے لوگ متاثر ہوئے جیسا کہ غالب تہذیب کے مقابلے میں دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو یہ بات درست ہے۔ اس طرح اسلام کی اس تلوار نے دنیا کے اندر اپنے اثرات چھوڑے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی تلوار کے اندر بھی قوت ہے، مگر اس تلوار سے زیادہ قوت اسلام کے اس معجزانہ پیغام کے اندر ہے اور اس کردار کے اندر ہے جو اسلام اپنے پیروکاروں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے اس جنگ کے علاوہ ایک دوسرے موقع کے اوپر، اور یہ حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا جو خیبر کے میدان میں آپ کو دیا گیا تھا۔ دشمن کی صفوں میں سے ایک جوان نکلا، بڑا شاطر، طاقتور، تیز ترار، ماہر، کبھی تلوار سے حملہ کرتا تھا، کبھی نیزہ مار دیتا تھا، تیر بھی اس کے پاس تھے، دور سے تیر اندازی بھی کرتا تھا، بڑا پھرتیلا، کئی لوگوں کو زخمی کیا، کئی لوگوں کو شہید کر دیا، بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آ گیا۔ عین میدان جنگ ہے، لڑائی جاری ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ایک ہنگامہ برپا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے اسے قابو کرتے ہیں، وہ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہا، یہ بھی اپنی مہارت کا اظہار کرتے رہے، بالآخر اس پر غالب آ گئے، اسے زمین پہ پٹخ دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور تلوار سے اس کا گلا کاٹنا چاہتے تھے کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ بے بس ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی چارہ نہیں چلتا، موت بالکل آنکھوں کے سامنے ہے تو نفرت کا اظہار کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اسے, الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے. اس کے لیے یہ بات حیرت کا باعث بھی تھی اور اس کے لیے یہ بات انتہائی تعجب اور خوشی کا باعث بھی تھی کہ موت جو آنکھوں کے سامنے تھی اس موت سے اکلنے کے لیے وہ نکل گیا تھا. اس نے کہا کہ جوان میں بڑا حیران ہوں, میدان جنگ میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی مخالف کو بڑی مشکل سے قابو کیا جائے اور قتل کا لمحہ آئے تو اسے چھوڑ دیا جائے, تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اور میرے دوستوں اور بھائیوں, عقل کے پیمانوں سے آپ ناپے تو بات اس کی ٹھیک تھی. دانشور اور عقل مند لوگ تو اسی انداز میں سوچتے ہیں کہ بس اب یہ قابو آ گیا ہے, اب اس کا گلا کاٹ ہی دو, اب اسے شکست دے ہی دو, اسے ختم کر ہی دو. لیکن شکست دینا اور ہے اور جیت لینا اور ہے. شکست دینا مطلوب و مقصود نہیں ہوتا, جیت لینا مطلوب و مقصود ہوتا ہے. اور یہ دعوت کے میدان کی بات ہم کیونکہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اسلاف نے تو جنگ کے میدان کے اندر بھی یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جیت لیا جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں جوان, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, عقل کے پیمانوں سے ناپے تو بات ہی ٹھیک ہے, مگر میں نے کسی اور پیمانے سے ساری بات کا جائزہ لیا ہے, میرا کوئی اور معیار ہے جس سے میں نے پرکھا ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا, اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تلوار چلا رہا تھا. جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو ایک دم میرے دل کے اندر تیرے خلاف غصہ پیدا ہوا, اپنی ذات کے لیے, اپنے چہرے کی خاطر. تو میں نے اسی لمحے یہ سوچا کہ اگر اس وقت میں تجھے قتل کر دوں اس جذبے کے تحت تو ہو سکتا ہے کہ میرا خالق مجھ سے کہے کہ کہاں میرے لیے تو لڑتا تھا, تو اپنی ذات کے لیے لڑتا تھا, میری تلوار ایسے خون سے رنگین نہ ہو جائے کہ میرا مالک مجھ سے یہ کہے کہ تو نے اپنی ذات کے لیے اپنی تلوار کو رنگین کیا تھا اور میں نے تو زندگی بھر اپنی تلوار کو اس کے لیے رنگین کیا ہے, اس لیے آج میں نے تجھے چھوڑ دیا. اب دیکھیے کیا ہوا, وہ جو فرمایا تھا کہ کوئی ایک آدمی بھی تیرے ذریعے سے ہدایت پا جائے تو سرخ خزانوں سے یہ بہتر ہے, تو یہ آدمی جو بڑا سخت جنگجو تھا, بڑا شدید دشمن تھا, وہ قدموں پہ گر گیا اور اس نے کہا اچھا, ایسا بھی کوئی نظریہ دنیا کے اندر ہے کہ کوئی آدمی اپنی خاطر نہیں لڑتا بلکہ کسی اور کی خاطر لڑتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی اس دین کے اندر داخل کرو جس دین کے لیے تم تلوار چلاتے ہو, میں تو آج تک بھولا رہا ہوں, تلوار تو میں بھی چلاتا رہا جس طرح تم چلاتے ہو, قتل تو میں بھی کرتا رہا جس طرح تم قتل کرتے ہو, زخم تو مجھے بھی لگتے رہے جس طرح تمہیں لگتے ہیں, مگر میرے زخموں کا تو حال دوسرا تھا, تمہارے زخموں کا حال دوسرا ہے, میری دنیا ہی اور تھی تمہاری دنیا ہی اور ہے, میری منزل ہی کچھ اور تھی تمہاری منزل ہی کچھ اور ہے. قدموں پہ گرا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لیا. میرے دوستوں اور بھائیوں, ہمارے بزرگوں کا تو یہ کردار اور ہمارے بزرگوں کی تو یہ تاریخ ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی جہاں کبھی کسی کو معاف نہیں کیا جاتا, وہاں بھی ایک آدمی کو چھوڑ دیا اس لیے کہ کہیں میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں اسے قتل کر رہا. اب آئیے اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو اٹھی ہوئی تلوار فوراً پیچھے ہٹ جانی چاہیے اور اس کو اس کے کلمے کو سننے کے بعد تمہاری تلوار اس کے جسم سے نہیں چھونی چاہیے. ایک جنگ میں اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ایک شخص مسلمانوں کو قتل کرتا رہا, جب شکست ہوئی تو بھاگ نکلا اور مسلمان ان کے پیچھے جب دوڑ رہے تھے تو جوان نوجوان صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اس تک جا پہنچے. اس نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا, بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں, جائے پناہ کہیں نہیں, تلوار سونتی ہوئی دشمن کے ہاتھ میں اور سر کے اوپر آ پہنچا ہے تو کوئی چارہ اور نہیں تھا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے اور ابھی تک ہمارے مقابلے پر یہ لڑ رہا تھا, دھوکہ دینے کے لیے, جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے, انہوں نے تلوار اس کے اوپر ماری اور اس کا گلا کاٹ دیا. اور اس واقعہ کی اطلاع مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوجوں کے واپس آنے کے بعد دی گئی اور اسامہ وہ صحابی ہیں کہ جو آن حضور کو بڑے محبوب تھے، حتیٰ کہ ان کا نام اور ان کا لقب ہی حب رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا محبوب. ان کے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے، کندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے، اور پیار اور محبت سے کہا کرتے تھے کہ اسامہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے سونے کا زیور پہناتا. یہ حضرت اسامہ ہے جو حضور کو اتنے محبوب تھے. جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا تو صحابہ کرام حضرت اسامہ کو آن حضور کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے. اس اسامہ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ اس واقعہ کے اوپر سرزنش کی کہ حضرت اسامہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے رو پڑا کرتے تھے. بعد میں اپنی زندگی میں اس واقعہ کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے میں نے اس دن یہ چاہا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، اسی دن مسلمان ہوا ہوتا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے یہ تکلیف نہ پہنچتی. کہتے ہیں میں نے آن حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو دشمن تھا، دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا. تو کہتے ہیں جواب میں آن حضور نے درد دل کے ساتھ یہ کہا حل شککت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تجھے کیا بات معلوم ہے کہ اس نے خلوص کے ساتھ کلمہ پڑا تھا یا جان بچانے کے لیے، کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ معاملہ دلوں کا معاملہ ہے. معاشرے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، اپنی زبان سے دعوت پہنچاتے ہیں، اپنے عمل اور کردار سے اپنی دعوت پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی سامان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ آپ لوگوں کے لیے ان کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے خود اپنے آپ کو مصیبت اور مشکل میں ڈال لیتے تھے. لعلک باخع نفس کا اللہ یکون مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو حالت اور کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنی جان کو، اپنے نفس کو آپ ہلاکت میں ڈال لیں گے. تو اس طرح سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ میری مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی اور اس کے بعد پتنگے اس آگ کی طرف لپکتے ہیں، اس میں گرتے ہیں اور جلتے ہیں، اور وہ آدمی ان کو پیچھے ہٹاتا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے. فرمایا میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ سے پیچھے کھینچتا ہوں، مگر تم ہو کہ پتنگوں کی طرح سے دوزخ کی آگ کی طرف بھاگتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، ہدایت لے کر آئے تھے، وہ ہدایت اپنے ساتھ نہیں لے گئے، وہ ہدایت اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، مکمل صورت میں چھوڑ گئے ہیں. وہ ہدایت آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی ہدایت کے امین، اس کے وارث اور اس کے علمبردار ہم تحریک اسلامی کے لوگ ہیں. ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. دعویٰ بہت بڑا ہے اور اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں. ان تقاضوں کو پورا کرنے ہی کے لیے یہ تربیت گاہیں قائم کی جاتی ہیں. ایک دن کی مشقت نہیں کہ جس میں آپ کو ڈالا جاتا ہے، بلکہ بھولا ہوا سبق پھر یاد کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، دلوں پہ چڑھا ہوا زنگ اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے، تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ تذکیر سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی کے لیے تربیت گاہیں قائم کی جاتی ہیں. یہ دعوت اسلامی کا کام تو مستقل کام ہے، یہ ہم وقتی کام ہے. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم وقتی کیسے ہے، کون آدمی ہر وقت یہ کام کر سکتا ہے؟ ہمیں اپنی معاش بھی تلاش کرنی ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، آرام بھی کرنا ہے، کسی دوست کی شادی غمی میں بھی شرکت کرنا ہے، معاشرتی تعلقات و معاملات کو بھی نبھانا ہے. تو ہم وقتی کیسے دعوت پہنچا سکتے ہیں؟ میرے دوست اور بھائیوں، آپ لوگ ہم وقتی یہ کام کر سکتے ہیں. اس انداز میں کہ آپ اپنے دفتر میں اور اپنی دکان کے اوپر جب ہوں تو آپ کی گفتار اور آپ کا کردار ایک چلتی پھرتی دعوت ہو، اس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں، اس کو دیکھ کر بھٹکے ہوں تو راستہ معلوم ہو جائے. آپ اپنے گھر کے اندر ہوں تو اپنے بچوں کے لیے مثال اور نمونہ بن جائیں. آپ گلی کوچوں کے اندر چلتے پھرتے ہوں تو آپ ایک چلتی پھرتی کتاب بن جائیں. لوگوں کو کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، آپ خود کتابیں نہیں پڑھتے، مجھے تو آپ سے بھی شکایت ہے، آپ لوگ خود کتابیں نہیں پڑھتے، دھڑا دھڑ کتابیں چھپتی ہیں اور آپ خریدتے بھی ہیں، لیکن خریدنے کے بعد ان کو اپنے گھروں میں زینت کے طور پر رکھ دیتے ہیں. اس ان کو کھول کر نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر کیا ہے. اور کتاب ہدایت اسے تو آپ کبھی اس وقت کھولتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ چلیے اس رمضان کے دوران میں ایک قرآن ختم کر لوں، یا اسے اس وقت کھولتے ہیں جب کسی عزیز اور دوست اور رشتہ دار کی وفات کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے، ورنہ اس کو آپ نہیں کھولتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قوم کتابیں نہیں پڑھتی، کتابوں کا ذوق اور مطالعے کا شوق نہیں ہے، لیکن ایک کتاب ہر آدمی کی نظروں سے گزرتی ہے، اس کے اوراق ہر لمحے کھلتے رہتے ہیں اور ان اوراق کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، اور وہ کتاب ہے آپ خود، ایک چلتی پھرتی کتاب. آپ بات کریں تو سچی، معاملہ کریں تو کھرا، کسی سے وعدہ کریں پورا کریں، آپ لین دین کے اندر اسلامی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کریں، آپ اپنی چال ڈھال کو اس انداز میں پیش کریں کہ دیکھنے والا پکار اٹھے کہ بے شک میرا یہ مخالف ہے مگر ہے شریف النفس انسان، اس کے اندر شرم نہیں ہے، یہ کسی کے لیے فتنے کا باعث نہیں ہے. یہ چیز اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں گے اس سے لوگ ہدایت پائیں گے، اس سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ تحریک اسلامی کیا ہے. اس وقت ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لوگ اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا کام بڑا کٹھن اور مشکل ہے. کافر معاشرے کے اندر اپنی دعوت کو پہنچانا دوسری رویت کی مشکلات اپنے اندر رکھتا ہے، مسلم معاشرے کے اندر دعوت پہنچانا اور ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا یہ دوسری نوعیت کی مشکلات رکھتا ہے. لیکن کوئی کام بھی ایسا نہیں اور کوئی مشکل بھی ایسی نہیں جسے کوشش کے ذریعے سے انسان حل نہ کر سکے اور جس کا راستہ نہ ڈھونڈ سکے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے ہم ان کو راستے سجھا دیں گے. ایک راستہ بند ہوگا، کوئی دوسرا راستہ کھول دیں گے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، کسی اور جانب سے راستہ کھل جائے گا. اللہ تعالیٰ تو راستے کھولتا رہتا ہے. آج کے اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو دعوت کے سلسلہ میں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا، صحابہ کرام کے اسوہ کو سامنے رکھنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جو پہنچائی تو زبان سے بھی پہنچائی. صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پبلک جلسہ کیا، سب لوگوں کو بلا لیا، بڑے بھی اس میں تھے چھوٹے بھی تھے، غلام بھی تھے آقا بھی تھے، اور قریش کے لوگ بھی تھے اور غیر قریش کے لوگ بھی تھے، سب وہاں موجود تھے. اور آپ نے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی زبان کے ذریعے سے جو دعوت پہنچائی، ہدایت کا پیغام پہنچایا، تو اس سے پہلے ایک بات کہی، ذرا دیکھیے وہ بات کیا تھی. آپ نے اسی کھلی کتاب کا تذکرہ کیا، ایک کتاب تو آپ پر نازل ہو رہی تھی، اور دوسری کتاب آپ خود تھے. آپ نے لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا، لوگوں حل وجدتمونی صادقاً ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ یہی سوال ہے ہر دائی کے سامنے. آپ اگر دائی حق ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ میں بازار کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کروں کہ میرے محلے کے لوگوں، میرے بازار اور مارکیٹ کے لوگوں، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ تو کیا میرے بارے میں آوازیں اٹھیں گی کہ تم سچے آدمی ہو؟ اگر کوئی آدمی بالکل اندھا ہو گیا ہے مخالفت اور دشمنی میں تو اس کو چھوڑ دیجئے، غیر جانبدار لوگ یہ گواہی دیں گے، اور اگر وہ گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی فکر کیجئے. جواب میں سارا مجمع پکار اٹھا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت پہنچائی، لیکن یہ دعوت آپ نے زبانی بھی پہنچائی، صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر، مکے کے گلی کوچوں کے اندر، طائف کے بازاروں میں. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاز کے میلے کے اندر جا کر بھی یہ دعوت پہنچائی. وہ سنجیدہ اور نفیس انسان، وہ ایک میلے کے اندر جہاں لوگ دنگل اور مختلف قسم کے مقابلے کرتے ہیں، وہاں بھی جا کر لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پہنچاتے ہیں. لیکن اس دعوت کے درمیان وہ خاموش دعوت جو کردار کی دعوت ہے، جو ہدایت کی طرف لوگوں کو مائل کر دیتی ہے، اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. بار بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، پرانے زمانے میں ہمارے بچپن کے دنوں میں تو ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں یہ کہانی سنایا کرتی تھی. رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بستر پہ لیٹے ہوئے یہ کہانی سنائی جاتی تھی، بہت ساری کہانیوں میں سے ایک کہانی یہ تھی. آج ہمارے بچے، موجودہ نسل، وہ ان کہانیوں سے محروم ہو گئے. وی سی آر نے، سی این این نے، ٹی وی نے ان سے یہ چیزیں چھین لی ہیں، اور ان کو جو کچھ
سنایا جاتا ہے یہ زہر ہے کہ جو ان کے جسم میں اتارا جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی آپ دیکھتے ہیں. وہ کہانی بڑی عام سی کہانی ہے اور عام وائزین بھی اس کو بیان کرتے ہیں, مگر میں اس کو جس انداز میں لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ داعی حق چلتی پھرتی کتاب ہے. داعی حق بغیر دعوت دیے بھی بعض اوقات دعوت دیتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ دعوت نہیں دیتا, زبان سے بھی دعوت دیتا ہے, لیکن کوئی موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ زبان سے یہ نہیں کہتا کہ آؤ جماعت میں شامل ہو جاؤ, وہ زبان سے یہ نہیں کہتا کہ کلمہ پڑھ لو, لیکن دیکھنے والے خود دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ملاحظہ کرنے والے ملاحظہ کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز گلی میں سے گزرتے ہیں اور ایک بڑھیا, اس کا ہر روز کا یہ معمول ہے کہ کوڑا آپ کے اوپر پھینک دیتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نفیس مزاج انسان تھے, کپڑے پرانے بھی ہوتے تھے مگر داغ دھبا کبھی نہیں ہوتا تھا, پیوند لگے ہوتے تھے مگر ان کے اوپر چھینٹا نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا, صاف ستھرے کپڑے. اس معاشرے میں جہاں پانی کی قلت اور کمی تھی, اس آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نفیس طبیعت انسان کے اوپر ہر روز کوڑا پھینکا جاتا تھا. ایک دن اس گلی میں سے گزرے اور کوڑا نہیں پھینکا گیا, گلی کے نکڑ پہ جا کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا آج وہ بڑھیا نہیں آئی؟ کہنے والے نے کہا کہ وہ شدید بیمار ہے. جواب کیا تھا؟ میرا اور آپ کا جواب تو نہیں تھا, وہ تو سرور کونین کا جواب تھا. فرمایا اچھا وہ بیمار ہو گئی ہے, اگر کوئی مجھ جیسا دائی ہوتا تو اپنے زام میں بڑا بن کر کہتا کہ اچھا اللہ کے دین کا کام کرنے والوں پر اور کوڑا پھینکے, اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا, مگر نہیں, وہ تو انسانیت کا درد اپنے دل میں سموئے ہوئے چلتی پھرتی شخصیت فوراً کہا کہ اچھا وہ بیمار ہو گئی ہے, آؤ اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے. اور جب اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس نے دیکھا شدید بیمار میں مبتلا, حیران رہ گئی, اور جب آگے بڑھے تو زبان سے پھول گرے اور فرمایا کیا آپ بیمار ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو, اور یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ کلمہ پڑھ لو. ادھر یہ الفاظ ادا کیے جا رہے تھے اور ادھر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, جو ہر روز کوڑا پھینکتی تھی. آج اسے یہ نہیں کہا گیا کہ کوڑا مت پھینکو, اسے یہ نہیں کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو, بلکہ خود بخود کلمہ اس کی زبان کے اوپر آ گیا. اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور سکھائی کہ چلتی پھرتی ایک کتاب بن جاؤ, دعوت پہنچانے کا سب سے بہترین انداز یہی ہے. وہ داعی حق جس کی تقریر میں بڑا زور اور بڑے دلائل ہیں مگر لوگ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں اس کی تقریر کے مطابق نہیں ہے, اس کی تقریر کا کبھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گفتگو کرنے والا, کوئی سادہ سے انداز میں اپنی بات پہنچانے والا, اپنی ان باتوں اور اپنی اس دعوت کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھال لیتا ہے, اس کی بات دلوں کے دروازوں پہ جا کر دستک دیتی ہے, دلوں کے دروازے کھولتی ہے. میرے دوست اور بھائیو, ہم اسی کام کے لیے نکلے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے اور ہمارے ذریعے سے کوئی انسان ہدایت پا جائے. اس دور میں مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر یہ جماعت قائم کی تھی. اس جماعت کی تاسیس اسی بنیادی نقطے پر ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے در پہ لا کر جھکانا چاہتے ہیں, فرعونوں کی فرعونیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, انسانوں کی زندگی سے دورنگی کو ختم کر کے ان کو ایک رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں, اور وہ رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو, اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا یہ رنگ چڑھانا یہی مقصود ہے, اور اس رنگ کو چڑھانے کے لیے آج بھی جن لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے اپنے سامنے یہی چیز رکھی کہ میری ساری زندگی صرف ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن کوئی ایک دانہ تو مجھے مل جائے جسے میں اپنی تسبیح میں پرو لوں, کوئی ایک فرد تو میرے ذریعے سے ہدایت پا جائے. اسی کام کے لیے لوگ پھرتے رہے. مجھے گزشتہ کوئی تقریباً 8-10 سال سے ایک ایسے فرد کی رفاقت نصیب رہی جو بالکل سادہ لو انسان ہے, ایک گاؤں میں رہنے والا انسان ہے, جماعت کے ابتدائی ارکان میں سے ہے. جماعت کے قائم ہونے کے 2-3 سال بعد وہ شخص رکن بنے تھے, عمر رسیدہ ہیں. ایک مہم کے دوران میں ہم دیہات میں جا رہے تھے, کہیں پیدل کہیں سائیکلوں پر کہیں ٹانگے پر کہیں ریڑے پر, تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جماعت کا کام یا ہدایت پہنچانے کا کام یہ تو ریت چھاننے کا کام ہے. کوئی انسان زندگی بھر ریت چھانتا رہتا ہے کسی موتی کی تلاش میں, اور وہ مڑو ریت چھانتا ہے اور موتی ہاتھ نہیں آتا تو شیطان اسے کہتا ہے کہ اس ریت کے اندر کوئی موتی نہیں ہے, اور بعض اوقات وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے. کہا کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے, ریت چھانتے رہنا چاہیے, موتی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہاتھ آ جائے گا. اب دیکھیے یہ موتی کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں, میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں یہ موتی کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں. سید حسن البنا شہید رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا. حسن البنا دنیا عرب کے مودودی ہیں, یہاں سید ابو العلا مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. دنیا عرب میں اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا تھے. دونوں شخصیتیں اس صدی کے آغاز میں پیدا ہوئیں. سید مودودی 1903 میں پیدا ہوئے, سید حسن البنا 1906 میں پیدا ہوئے, اس صدی کے آغاز میں. حسن البنا نے اپنی جماعت کی بنیاد 1927 میں رکھی, 1928 میں, 1928 میں انہوں نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی, اور اپنی دعوت کے سلسلہ میں وہ دور و نزدیک جاتے تھے. اسی دوران میں ان کے دعوتی سفروں کا ایک تذکرہ ان کے ساتھیوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں میں گئے, ہمارا جاننے والا کوئی نہیں تھا, یعنی وہی ریت چھاننے کے لیے, کوئی جاننے والا تو نہیں ہے مگر ریت چھاننی ہے, کوئی موتی ہاتھ آ جائے گا. وہاں پر گئے اور لوگوں کو دعوت دی, لوگ مسجد میں آئے, حسن البنا نے ان کے سامنے دعوت پیش کی. اپنے موضوع کے اوپر بھی نظر رکھیے کہ اگر تیرے ذریعے سے کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے, کس کے ذریعے سے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے میرے ذریعے سے. ہر بھائی اور ہر بہن یہ خیال کرے کہ میرے ذریعے سے کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے. لوگوں کو دعوت دی, لوگ مسجد میں آئے, حسن البنا نے اپنا پیغام پیش کیا اور وہ بڑے پرجوش مقرر تھے, ان کی بات دلوں پہ اثر کرتی تھی. ایک شخص نے پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا, جب تقریر ختم ہو گئی تو سوال کیا, سوال یہ تھا کہ آپ کس کے مہمان ہیں؟ فرمایا ہم اللہ کے مہمان ہیں, اور اللہ کی راہ میں نکلنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اس نے کہا میرے گھر میں آج رات قیام کریں. فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرے گھر میں قیام کر لیں گے. اس کے گھر میں گئے رات کو, وہ اس علاقے کا بڑا جاگیردار تھا, بہت امیر آدمی تھا. اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ آپ کی دعوت تو بہت اچھی دعوت ہے اور میں آپ کی دعوت سے بڑا متاثر ہوا ہوں, مگر افسوس یہ ہے کہ میں آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا میں بڑا گناہگار ہوں. فرمایا کہ گناہوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے, اور اگر تم ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ہم تو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا جی میری بات ذرا غور سے سن لیں, میں بدکار بھی ہوں, سود خار بھی ہوں, جوا بھی کھیلتا ہوں, رسا گیری بھی کرتا ہوں, سارے برے کام کرتا ہوں. کیا جواب دیا ریت چھاننے والے نے؟ کہا اس کے باوجود ہماری طرف سے تمہیں دعوت ہے ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہو تو آؤ شامل ہو جاؤ. ساتھیوں کو اس بات پر تعجب ہوا, کیونکہ اخوان المسلمون کوئی زانیوں کے لیے شرابیوں کے لیے تو نہیں ہے کہ زانی اور شرابی اس کے رکن بن جائیں, اور یہی جماعت اسلامی کا معاملہ ہے. مگر یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمون قائم اسی لیے کی گئی ہے کہ وہ بیماروں کا علاج کرے. ڈاکٹر اور حکیم تندرست لوگوں کو دوائیاں اور ٹیکے نہیں دیتے, وہ بیماروں کو دوائیاں دیتے ہیں اور بیماروں کو ٹیکے لگاتے ہیں. نیک لوگ تو نیک ہیں, یہ جماعتیں قائم کی گئی تھیں ان لوگوں کے لیے جو راستہ بھٹک گئے ہیں, کہ ان کو راستہ دکھایا جائے اور ہدایت کی طرف بلایا جائے. ان سے نفرت کر کے آپ ان کو اس راستے پر نہیں لا سکتے, ان کو دتکار کر آپ ان کے دلوں کو نہیں بدل سکتے, ان سے ہمدردی اور محبت کے ساتھ ہی ان کو قریب لا سکتے ہیں. تو حسن البنا یہ محسوس کر رہے تھے کہ لوہا گرم ہے, اور جب لوہا گرم ہو تو اس وقت ضرب اس کے اوپر لگائی جائے, تو اپنی مرضی کے مطابق آپ لوہے کو ڈھال سکتے ہیں. ساتھ ہی ایک اور مقام سے دیکھ رہے تھے, حسن البنا ایک اور مقام سے دیکھ رہے تھے, صرف زاویہ نگاہ کا فرق تھا. حسن البنا نے کہا آؤ شامل ہو جاؤ. اور کیسے وہ شامل ہوتا, وہ تو اس نے اپنی برائیوں کا بھی اعتراف کر لیا تھا. مجلس برخاست ہو گئی اسی نقطے کے اوپر. عمر تلمسانی کہتے ہیں کہ تعجب کے ساتھ میں اپنی چارپائی پہ لیٹا کہ مرشد نے کیا اس کو دعوت دی ہے, وہ تو کہتا ہے میں ایسا اور ایسا ہوں اور یہ کہتے ہیں اخبار میں شامل ہو جاؤ. لیکن کہتے ہیں تھکا ہوا تھا میں جلدی سو گیا, اب رات کے پچھلے پہر حسن البنا جس کے سامنے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی جو ہماری آج گفتگو کا موضوع ہے، اور پتہ نہیں ہم نے تو شاید اسے اپنی تربیت گاہ کے موضوعات میں سے ایک موضوع بنایا ہے، ان لوگوں نے تو اپنی زندگی کا موضوع بنا لیا تھا. اور جب تک میری اور آپ کی زندگی کا یہ موضوع نہ بن جائے کوئی بات بنتی نہیں ہے. کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی، آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا تیز آنچ کے اوپر رکھی ہوئی ہو اور پانی شدت کے ساتھ ابل رہا ہو. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حسن البنا جائے نماز پہ بیٹھے تھے، پتہ نہیں کب سے جاگے ہوئے تھے، رات کے کتنے پہر انہوں نے کس طرح گزارے تھے، اور اب وہ دعا کے لیے دامن پھیلائے ہوئے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اے اللہ، حسن البنا دلوں کو نہیں پھیر سکتا، دلوں پر دستک ہی دے سکتا ہے، میں نے اس کے دل پر دستک تو دے دی ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ تو اس کا دل پھیر دے. اور آگ تو دونوں جانب لگتی ہے، اگر اس جانب آگ لگی ہوئی ہو اور وہاں اس کے اثرات نہ پہنچے میں اس کو نہیں مانتا، جب ادھر آگ اس نوعیت کی ہوتی ہے تو اس کی تپش وہاں تک پہنچتی ہے، ادھر بھی آگ لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں یہ دعا سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ میں نے پاؤں کی آہٹ سنی، اور وہ آدمی اپنے کمرے سے چل کر حال کمرے میں داخل ہوا اور جا نماز کے قریب آ کر فرش پر بیٹھ گیا، اور یہ دعا سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا خدا کی قسم میں پوری رات نہیں سو سکا، ساری رات جاگتا رہا. اور میں نے اپنے آپ سے کہا یہ شخص جو تیرے گھر میں چل کر آیا ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ملکوتی صفت انسان ہے، جس نے اپنا دل تیرے لیے کھول دیا ہے، کیا تو شرابی اور زانی کی حیثیت سے اس کے قافلے میں شامل ہوگا؟ تو میرے دل نے کہا کہ نہیں، زندگی کا نیا ورق الٹ لے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی کا نیا ورق الٹوں گا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات کا عہد کیا کہ میں اب آپ کی جماعت میں شامل ہوں گا، ساری برائیوں کو چھوڑوں گا. اور عمر تلمسانی کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے اپنی اس بات کو سچا ثابت کیا. ہمارے اوپر آزمائش کا دور آیا، ہم لوگ جیلوں میں بند کر دیے گئے، ہمارے ساتھ وہ بھی گرفتار ہوا. ناز پروردہ 18 سال جیل کی چکی میں پستا رہا اور کبھی ایک دن بھی شکایت نہیں کی کہ مجھے کہاں لے آئے ہو، اس لیے کہ رات کے اس لمحے دعا کرنے والے کی دعا کا اثر تھا، دعوت پہنچانے والے کی دعوت کی اثر آفرینی تھی، اور اس کے دل کی کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اس سمے بدل دیا تھا. اب 18 سال جیل کی چکی میں پستا رہا اور کبھی شکایت نہیں کی، یہ ہے ہدایت، اور یوں لوگ ہدایت پاتے ہیں. میرے دوست اور بھائیو، یہاں پاکستان بر صغیر کے اندر بھی لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، اور کریا کریا بستی بستی محلے محلے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اسی انداز میں دعوت پہنچائی. میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے اپنے ساتھ بیتا. میں زمانہ طالب علمی میں جیل میں تھا، یہ دور بھی وہ دور تھا کہ جس دور میں ایک عجیب کیفیت تھی، کبھی وہ کیفیت پھر تاریخ ہو جاتی ہے تو اس کا لطف آتا ہے، لیکن کبھی کمزور ہو جاتی ہے تو اسے ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ وہ کہاں چلی گئی وہ کیفیت. اور اس قسم کے پروگراموں میں جب حاضری کا موقع ہوتا ہے، کسی کی بات سنی جاتی ہے، تو پھر کبھی کبھار وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. وہاں جیل کے قیدیوں میں ایک پرانا قیدی تھا جو چرس پیتا تھا، میرے پاس اس کا آنا جانا تھا، میں ایک سیل میں بند تھا اور وہ شخص میرا اخبار لے کر آتا تھا، میں سیل کے اندر بند ہوتا تھا اور سلاخوں کے باہر وہ بیٹھا ہوتا تھا، اور ہوا باہر سے یوں آ رہی ہوتی تھی اور وہ سگریٹ پی رہا ہوتا تھا. اور میں اتنا کمزور انسان ہوں، اتنا خراب طبیعت ہے میری کہ کوئی عام سا سگریٹ بھی کسی بس میں کوئی شخص پی رہا ہو تو مجھے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ شخص چرس کا سگریٹ پیتا تھا باہر بیٹھ کر، اور اس نے ایک دن مجھ سے کہا، پہلے ہی دن بلکہ اس نے کہا کہ معاف کیجیے میں پکی سگریٹ پیتا ہوں. یہ جیل کی اصطلاح ہے پکی سگریٹ. پکی سگریٹ سے مراد وہ سگریٹ ہے جس میں چرس یا ہیروئن وغیرہ ڈالی گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ پیتے ہیں، بہرحال میں تو سگریٹ نہیں پیتا. اس نے کہا معاف کیجیے میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں پیجیے. اور وہ سگریٹ پیتا رہا اور مجھے تکلیف ہوتی رہی اور میں برداشت کرتا رہا، اور کئی دنوں پر محیط ہماری یہ ملاقاتیں جاری رہیں، اور آخر ایک دن میں نے اس سے کہا فضل کریم سگریٹ پینا چھوڑ دو. اسی وقت اس نے سگریٹ پھینک دی. پہلے دن اگر میں اس سے یہ کہتا تو مجھے وہ کہتا تم کون ہوتے ہو مجھ سے سگریٹ چھڑوانے والے. کئی دنوں کے بعد جب میں نے محسوس کیا میں نے اس سے کہا فضل کریم سگریٹ پینا چھوڑ دو. وہ دن اور آج کا دن, وہ شخص ڈاکے کے کیس میں جیل میں تھا, ان لوگوں نے ڈاکے ڈالے تھے, 14 سال قید بھگت رہا تھا, جیل سے باہر نکلا 1974 میں اور 1975 میں جماعت اسلامی کا رکن بنا. آج بھی جماعت اسلامی جہلم کا وہ رکن ہے فضل کریم شاد, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی آدمی کی طرح سے اس سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے زندگی کا ورق الٹا تھا. میرے دوستوں اور بھائیوں, کبھی اس نیت کے ساتھ دل کے اندر آدمی نیت کرے اور اپنے اللہ کے سامنے اسے پیش کرے اور تنہائی کے لمحات میں پیش کرے کہ اے اللہ میں تیرے اس بندے کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں نے اس کے سامنے تیرا پیغام پہنچایا, اب اس کے دل کو تو پھیر دے. اس انداز میں کبھی کوشش کیجئے اور اس کے اثرات کو دیکھیے. میرا خیال ہے کہ وقت ہو چکا ہے اور میں نے اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. آج کے اس دور میں تلوار سے ہماری لڑائی نہیں ہے, توپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے. اس کا بھی موقع آئے جب کبھی جو اس کا محاذ ہو تو اس میں انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے, مگر اپنے ملک اور معاشرے کے اندر آپ کا یہ کام زبان سے ہے, اور آپ اگر لوگوں کو دھتکار دیں گے, اگر نفرت کے جواب میں نفرت کا اظہار کریں گے اور عید کا جواب پتھر سے دیں گے تو کیا لوگوں کے دلوں کو آپ پھیریں گے؟ آپ سختی کے جواب میں نرمی, نفرت کے جواب میں محبت, اور عید کے جواب میں میٹھے بول اور پھول وہ پیش کیجئے, انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو آپ بدل لیں گے. اس شہر میں مجھے معلوم ہے کہ ایک طوفان ہے جس میں سے آپ لوگ گزرے ہیں, اور طوفان ختم نہیں ہوا, میں اس کو بھی جانتا ہوں. آپ لوگوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑے مشکل اور کٹھن حالات میں بھائیوں نے بھی اور بہنوں نے بھی, جوانوں نے بھی اور بوڑھوں نے بھی اس راستے کے اوپر قدم جمائے اور ثابت قدمی دکھائی. لیکن یہ راستہ کٹھن اور لمبا ضرور ہے, مگر ہے یہی ایک راستہ, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اس لیے اسی راستے کے اوپر چلنا ہے. اور جو ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی بند ہیں, ہم تو محبت بانٹنے والے لوگ ہیں. جو زخم لگاتے ہیں ہم تو ان کے زخموں پر بھی مرہم رکھنے والے لوگ ہیں. لہذا اپنی اس دعوت کو لے کر اپنے گفتار کی مٹھاس, اپنے کردار کی پختگی اور اپنے روزمرہ کے معاملات کی سادگی اور معاملات کی استقامت کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس جائیے, لوگوں کے درمیان گھومیے پھریے, انشاءاللہ العزیز آپ کی دعوت اثر دکھائے گی اور یہ آپ کا قافلہ انشاءاللہ العزیز اپنی منزل سے ہم کنار ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
قوت عشق سے ہر پرت کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے.
حضور نے انہیں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جب بھیجا تو ایک وصیت فرمائی, اور یہی وہ وصیت ہے جو آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے. آپ نے فرمایا اے علی جاؤ اور جب تم ان کے قلعے کے سامنے میدان میں اترو تو لڑائی شروع کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتا دو کہ اسلام کیا ہے, وہ اندھیرے اور تاریکی میں نہ رہیں. چنانچہ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی مسلمان کسی دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو سب سے پہلے دشمن کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے کہ ہماری تمہاری جنگ بند ہو جائے گی اگر تم اسلام قبول کر لو. اور جن جن لوگوں نے, جن جن قوموں نے, جن جن شہروں نے اسلام قبول کر لیا ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی گئی. فرمایا کہ تم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو, اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو وہ ہماری طرح ہو جائیں گے, پھر ان کا خون ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرا مقصد دنیا کے اندر فتوحات حاصل کرنا اور مال غنیمت جمع کرنا نہیں ہے, میں تو دنیا کے اندر دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے, اگر تیرے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے, ہدایت پا جائے, تو یہ تیرے لیے سرخ خزانوں سے زیادہ بہتر ہے.
visit tazkir.org